الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليتلطف أصحاب كهف النجم. एक साथी को भेजा तो उसे ये इब्तदाई तीन चार बातें कहीं कि पहले तो अपना सिक्का ले जाओ, मांग करने लाओ, खरीद करो, फिर ये देखो कि यहाँ अजकाताम है, साफ सुथरा पाकीजा हलाल सौदा किसके पास है, अच्छी चीज खरीदो. तीसरी बात जो फरमाई हुई थी वाली ये तलब तक कि लेन देन बहुत खूबसूरत तरीके से करो, मामला अच्छे तरीके से करो. मामला अच्छे तरीके से करने से मुराद ये होती है कि जबानी भी जो बात करे वो भी एहतराम और अदब और एक अखलाक के साथ करे, और जो लेन देन करे उसमें ना अगले को नुकसान देना मतलूब हो, ना अपना कोई जो हद से ज्यादा लेना मतलूब हो. उसमें मामला ये है कि उसे ऐन इंसाफ के मुताबिक किया जाए, बात भी एतदाल से की जाए और लेन देन भी एहतियात से किया जाए. वला युशरन्ना बिकुम अहदा. आखिरी चौथी बात जो उन्होंने फरमाई वो ये थी कि ऐसा ना हो कि वो मुशरिक कौम तुम्हें पहचान ले और फिर हम सबकी मुसीबत आ जाए. तो हजरत फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है, उनकी मुराद ये थी कि अखियार को खबर ना हो. वो फरमाते हैं कि असरार इलाही जो है वो नाअहलों के सामने बयान करना अगले का भी नुकसान करते और खुद अपना, ये बड़ी कीमती बात है. चार बातें उन्होंने फरमाई, एक मांग करना लाओ सिक्का लेकर जाओ, दूसरा हलाल तैयब पाकीजा खाना तलाश करो, तीसरा लेन देन माकूल और मुनासिब तरीके से करो, कोई गैर मुनासिब बात नहीं होनी चाहिए, और चौथी तुम्हें कोई पहचाने नहीं. ये न हो कि वो मुश्रिक तुम्हें पहचान ले और सबकी मुसीबत आ जाए. तो यहां वो सालिक के लिए वला युशरन्ना बिकुम अहदा से ये मसला अखद करते हैं कि सालिक पर जो कैफियात होती हैं ये असरार हक है और अल्लाह और उसके दरमियान होती हैं. तो जो अखियार हैं दूसरे लोग हैं उनके सामने बयान न करें, उससे उनको भी नुकसान होता है और बयान करने वाले को. सुनने वाला दो में से एक मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, या तो इनकार करता है और हक का इनकार का असर उसके दिल पे पड़ता है और उसका नुकसान होता है, या फिर उसी को सब कुछ समझने लग जाता है और शिर्क तक में मुब्तला हो जाता है. बताने वाले का नुकसान ये होता है कि वो अपनी बड़ाई और उजब में गिरफ्तार होकर वो चीजें जाहिर कर बैठता है. तो ये जिन साथियों को छोटे मोटे मुशाहदात हो जाते हैं उनको साथ ये शौक भी हो जाता है कि अब मैं किसको बताऊंगी. वो दो चार बंदे इकट्ठे करके फिर वो गोशे में बैठकर उनको बताते रहते हैं, तुम्हारे जूते का पांव उस तरफ था और तुम्हारी पगड़ी वहां पड़ी थी, मैंने कश्यप में पूछा. तो ये कश्यप को मुशाहदान असरार हक को समझने का जरिया है अपनी बड़ाई या शोहरत कर. قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. قال الله الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اب یسوع آیت مبارک کے لوگوں نے کہا جب وہ تو واپس غار میں گئے تو پھر اندر کوئی بندہ جا نہ سکا, وہ باہر نہیں آئے. 300-350 سال بعد جو جب وہ سکہ لے کر گئے تو زمانہ بدل چکا تھا, وہ قومیں ہلاک ہو چکی تھیں, بادشاہ جو تھا وہ دیندار تھا, اور اس وقت قیامت کے انکار کا فتنہ پیدا ہو رہا تھا. دینی قوتیں اس کے اسباب پہ لگی ہوئی تھیں, لیکن اکثریت جو ہلاکی جو تھی وہ قیامت اور دوبارہ زندگی کا انکار کیے بیٹھی تھی. اللہ کریم نے انہیں زندگی دے دی, نیند سے بیدار کر دیا. ان میں سے ایک وقت جب سودا لینے بازار گیا, اس نے اچھا سا کوئی صاف ستھرا نیک آدمی دیکھ کر سکہ نکالا, تو سکہ 300 سال پہلے کا تھا. اس نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میرا اپنا ہے. وہ تفتیش کرنے پر بات پتہ چلی تو بڑی حیرت بات ہوئی, بادشاہ تک بات گئی, پھر وہ بات ساری قوم کو پتہ چلی گئی. اتنے عرصے سے غار میں تھے اور اب اللہ نے انہیں بیدار کر دیا, تو وہ جو فتنہ تھا انکار قیامت کا وہ بھی فروغ ہو گیا. وہ بادشاہ بھی اور وہ بندے بھی اس کے ساتھ غار پر آئے, وہ غار کے اندر چلا گیا. وہ اندر نہ جا سکے, وہ اندر سے باہر نہ آئے, وہیں ان کا وصال ہو گیا, غار ہی میں دفن ہو گئے. تو اب جو باقی رہ گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار بنائیں گے, تعلقن علیہم بنیانہ, ان پر اس غار پر ایک بڑی سی عمارت بنا دو جو یادگار رہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جو لوگ صاحب حکم تھے جن کی بات چلتی تھی, جو بااختیار تھے, انہوں کا نہیں یادگار نہیں, یہاں مسجد بنائیں گے, جو آئے گا غار کی زیارت بھی کرے گا, ان کے لیے دعا بھی کرے گا اور اللہ کی عبادت بھی کرے گا. سن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو, تو جو اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے. اس بنیاد سے مراد یہ ہے کہ ایسی طرح بنائیں کہ منہ وار کا بند ہو جائے اور مسجد سے وہ قصد نہ تھا جو جالا کا قبور کے پاس ہوتا ہے, شاید محض نماز پڑھنے لوگوں کا اس میں گمراہ جائے. اس مسجد کی نسبت اسکاف کی طرف ایسی ہوگی جیسے مسجد نبوی کی نسبت مرکز مبارک کی طرف, مثلا یوں کہا جائے کہ روضہ شریف کی مسجد اس نے پوچھنے کی جس میں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یادگار یا عمارت بناتے تو جاہل لوگ جو آتے وہ بجائے اللہ سے مانگنے کے ان بزرگوں سے مانگا کرتے اس یادگار یا عمارت میں بیٹھتے. تو بااختیار لوگ جو تھے وہ نیک تھے, انہوں نے کہا نہیں یہاں مسجد بنو, جو آئے وہ ان کے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی کرے, لیکن سر بسجود اللہ کے سامنے ہو, مانگے اللہ سے. سالکین کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے اور جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا. سلوک کا ماں حسل بھی یہی ہے. آپ دیکھتے ہیں جس درخت کا پھل جو لگتا ہے اسی پھل کو اس کا بیج بھی بنایا جاتا ہے, اسی میں اس کا بیج تخم بھی اسی میں ہوتا ہے جو پھل ہوتا ہے. تو سلوک کا تخم اور بیج بھی یہ ہے کہ ماں سب اللہ سے کٹ کر اللہ کے حضور حق میں اپنے آپ کو لے آئے, اور آخری نتیجہ اور پھل بھی اس کا یہی ہے کہ ساری امیدیں غیر اللہ سے کٹ جائیں اور اللہ کریم کے ساتھ تمام امیدیں جڑ جائیں. فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ, اور آپ کسی کی نسبت یوں نہ فرمایا کیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا, مگر اللہ کے چاہنے کو ملا دیا کیجئے. اس میں ارشاد ہے خالص تجرید و تفرید کا. اس میں اپنی ذات کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو سلوک کا کمال ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں نے دعا کی تو وہ ہو گیا, میں نے تعویذ دیا تو یہ ہو گیا, میں نے دم کر دیا تو وہ ہو گیا. یہ جو میں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, تجرید و تفرید ہونی چاہیے. اللہ اکیلا واحد لا شریک ہے, جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. قولو تعالی وقت ربک اذا نسیت, اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے. اس میں مطلوبیت ذکر کی ظاہر ہے, یعنی ذکر الہی جو ہے یہ مطلوب ہے, مقصد حیات ہے. بندہ تخلیق ہی جنات و انسان کی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مفسرین اس کی یعبدون کی تفسیر کرتے ہیں, اہل یعرفو, مجھے پہچانے, میری معرفت حاصل کرے. معرفت الہی کا واحد ذریعہ ذکر الہی. قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ ذکر الہی پہ دیا ہے, اور یہاں بھی فرمایا جب بھول جاؤ, انسان ہے, دنیاوی امور ہیں, مصروفیات ہیں, ذہن کسی اور طرف چلے, جیسے یاد ہے پھر ذکر شروع کر. یہ صبح و شام کے جو اوقات مشاق مقرر کرتے ہیں, یہ تو یہ کہ ان میں خواہ مخواہ کیا جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہیں اوقات میں, کہ ذکر تو الگ دوام ہے اور ہر وقت کرنا چاہیے. اور انسان ہے, انسانی کمزوریاں بھی ہیں, دنیاوی امور بھی ہیں, بال بچوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے, کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے, تو کسی وقت بھول جائے, تو جیسے یاد آئے ذکر شروع کر دو. تو فرماتے ہیں یہ مطلوب ہے, اللہ کریم حکم دے رہے ہیں کہ اسے چھوڑو نہیں, بتقاضائے بشریت کبھی بھول جاؤ تو فوراً ذکر کرنا شروع کر. قولہ تعالی ابصر بہ واسمعہ, وہ کیسا دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے, یعنی کیسا کامل بصیر و سمیع ہے. اس میں سالک کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ, اس کی کوئی حرکت اللہ کی نگاہ پاک سے پوشیدہ نہیں, اور کوئی لفظ جو منہ سے وہ نکالتا ہے وہ اللہ کریم سن رہا ہے. یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. آپ ایک دوست کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ کہہ دے کہ یہ بات میں آپ کے والد کو بتاؤں گا تو پھر پسینہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار, یا ابا جی کو نہ بتا دوں. تو سلوک میں یہ ہے کہ جی فرشتہ لکھتا ہے, یہ بھی درست ہے, قیامت کو پیش ہوگا, ساری باتیں درست ہیں, لیکن سالک کا دھیان اللہ کی سمیع و بصیر صرف اس پہ ہونا چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, جو میرے منہ سے لفظ نکلے گا براہ راست میرا معبود برحق سن رہا ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کی نظر کے سامنے. تو یہ کیفیت اسے اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا اور اطاعت پہ کاربند ہونے کا سبب بن جائے. قوله تعالی ما لهم من دونه من ولی, ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں. ماں صالح کو اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ساری امیدیں رب العالمین سے وابستہ کریں، نہ دنیا داروں سے توقع رکھے، نہ حکمرانوں سے توقع رکھے، نہ پیشہ وروں سے توقع رکھے، ساری توقعات ساری امیدیں ذات باری تعالیٰ سے رکھے، یہ حاصل ہے سلوک کا. قوله تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. اس میں حکم ہے ان فقراء کی صحبت کا جو اپنے مولا کی خدمت کے لیے انقطاع اختیار کر چکے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے صحبت رکھتے تھے، اس صحبت کا فائدہ ان فقراء کو پہنچتا تھا، مگر دوسرے اس صحبت سے خود مستفید ہوں گے کہ یہ فقر ایسی قوم ہے کہ ان کا جلیس، فقراء ایسی قوم ہے کہ ان کا جلیس محروم نہیں رہتا. قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ رہنے کا مشورہ دیا ہے، اور بار الہی سے، بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کی دو تین انداز ہیں. ایک ہے کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ایک ہے کہ عارض عنہم، ان سے اعراض کیجیے، انہیں الگ کر دیجیے. اب یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی صحبت اختیار، واصبر نفسک، اپنے آپ کو ان کے ساتھ مقید رکھیے. ترجمہ جو حضرت نے کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مع الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں، جو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، جو اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہا کیجیے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو تفاسیر میں بھی، حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے مسجد میں جلوہ افروز ہوئے تو دو حلقے صحابہ کرام کے اس وقت بیٹھے تھے. ایک حلقے میں علم و عمل کی بات ہو رہی تھی، فقہی مسائل پہ بات ہو رہی تھی، تعلیم و تعمل پہ، تعلیم و تعلم پہ بات ہو رہی تھی، ایک حلقہ علمی تھا، اور کچھ صحابہ الگ بیٹھے ذکر میں مصروف تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کو دیکھا، پھر ذاکرین کی طرف تشریف لے کے ان کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی عطا فرمائے. تو ذکر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے علم بھی آ جاتا ہے، حصول علم بھی آسان ہو جاتا ہے. جب دل صاف ہوتا ہے، آئینہ دل صاف ہوتا ہے، تو اس میں دین کو قبول کرنے کی استعداد بھی آ جاتی ہے. اکثر اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ من جانب اللہ علوم منکشف ہو جاتے ہیں، بری چیزیں کھٹکنے لگتی ہیں، نیکی بھلائی کی طرف مزاج اس طرف مڑ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاکرین کی معیت کا حکم ارشاد فرمایا گیا. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. فرماتے ہیں اس میں شیخ اور مربی کے لیے، جو تربیت کرتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ ہر طالب کا خیال رکھے، ہر طالب کو توجہ دے، ہر طالب کا خیال رکھے. اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سے دوست کہتے بھی ہیں مجھے توجہ دیں، بہت سے لوگ خط بھی لکھتے ہیں، ای میل بھی آتی ہیں. ایک بات میں آپ سے واضح کر دوں، کہ شیخ بادل کی طرح برستا ہے اور وہ نہیں دیکھتا کہ کہاں زیادہ کہاں کم برسنا ہے. تقسیم اللہ کی ہے, اللہ کریم تقسیم فرماتے ہیں. پھر استعداد اپنی ہوتی ہے کہ کس نے زمین کی کتنی تیاری کی. تو یہ بیان کرنا کہ مجھ پہ توجہ کم ہے یہ درست نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی اور کو مراقبات کراتا, جس کو میں کرانا چاہتا ہوں اس کو ہوتے نہیں, جس کو مجھے خیال بھی نہیں ہوتا وہ آتا ہے ذکر میں بیٹھ کے اس کو مراقبات ہو جاتی. تو شیخ جب توجہ کرتا ہے القاع کرتا ہے تو وہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ اس میں کون کون ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں کتنے طالب ہیں اور سب پر ایک جیسی توجہ جائے. نتائج اس لیے مختلف مرتب ہوتے ہیں کہ ہماری جو وصول کرنے کی استعداد ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے, ہم جو اپنی کھیتی تیار کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے. ایک بندہ زیادہ محنت کرتا ہے, زیادہ صفائی کرتا ہے, اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک بندہ مجاہدہ کم کرتا ہے تو اسے صرف آپ کھیتی میں ہل نہ چلائیں, کھاد نہ ڈالیں, بیج نہ ڈالیں, صرف بارش سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو جتنی ہی تاکید مریض شیخ کو کرتے ہیں اتنی چاہیے انہیں کہ وہ اپنے آپ کو کریں اور اپنی تیاری مکمل کریں. اس بات پہ یقین رکھیں کہ شیخ کبھی بخیل نہیں ہوتا, وہ جب توجہ کرتا ہے تو سب کے یکساں توجہ. بعض لوگوں کو ایک عجیب وہم ہوتا ہے کہ سرے اٹھ کر اس پر آ کر بیٹھیں گے, دور سے آ کر نزدیک, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ تو اب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں, آپ تو اس مسجد میں بیٹھے جو روئے زمین پر آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ہو. اس وقت جو رات کا ہمارا 9 سے 10 کا ذکر ہوتا ہے وہ تقریباً سارا بین الاقوامی ہوتا ہے, پوری دنیا کے لوگ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کی مغربی سرحدوں تک اور افریقہ سے چائنا تک اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں. تو وہ کس کے قریب بیٹھے. برکات و انوارات الہی ہیں, ہر جگہ پہنچتے ہیں, ہر ایک کی قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں. ایک فرق ہوتا ہے دور اور نزدیک میں. ایک بندہ اس نے دور بیٹھ کر شہر سے باہر یا ملک سے باہر اس نے ذکر کر لیا تو جو بندہ سامنے آ گیا مجلس میں بیٹھ گیا اس کی کوئی کیفیت اور ہو جاتی ہے فطری طور پر, کہ اس کے حواس ظاہری بھی متوجہ ادھر ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت دور بیٹھ کے نہیں ہوتی. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ سگی حضوری بے از ملک دوری, کہ پاس رہنے والا کتا دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ فائدہ اٹھائے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پاس پر شاید زیادہ توجہ کرتے اور دور پر کم, وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاس رہنے والا فطری طور پر اس کے آواز ظاہری بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو دل اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. جو دور ہے اس کو جتنی دیر ذکر ہوتا رہا اتنی دیر تو متوجہ رہا, ذکر ختم ہوا دعا مانگ کے چلا گیا اپنے امور میں مصروف ہو گیا. یہ فرق ہوتا ہے. قوله تعالیٰ تريد زینة الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کی زینت کے خیال سے. فرماتے ہیں مذمت ہے اختیار کی طرف میل اور توازو کرنے سے, دنیا دار کی خوشامد کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ملنا ہے بارگاہ الہی سے ملنا ہے, کسی بڑے کسی امیر کسی حکمران ہے کسی کو کچھ نہیں دینا. اور یہ سلوک و تصوف ایک بہت قیمتی چیز ہے. عام زندگی میں بھی آپ تجربہ کر لیجئے, جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے وہ اتنے ہی اس دولت سے فدا بھی ہوتا ہے, دوسرے کو دینا بھی نہیں دیتا. تو دنیا دار کے پیچھے اس لالچ سے کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا یہ جانا فضول ہے. غریب آدمی امیر کے در پہ پڑ رہے تو الٹا اس سے اپنی خدمت لیتا ہے, اسے دیتا کچھ نہیں. تو صالح کو ساری توقعات رب العالمین سے رکھنی چاہیے, دنیا داروں سے نہیں. ایک بات اس میں اور بھی آ جاتی ہے, ایک ہوتا ہے نا کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی سے کوئی فائدہ مل جائے, اور یہ بھی بڑی لعنت ہے. اور ساتھیوں میں بھی میں نے اس کمزوری کو دیکھا ہے کہ کوئی افسر آ جائے تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, باقی دوستوں کو پوچھتے ہیں نہیں, یہ غلط بات ہے. یہاں جو بھی آتا ہے نہ وہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے, وہ طالب ہے, اس کی وہ عزت ہونی چاہیے جو بحثیت اللہ کے مہمان کی جس احترام کا وہ مستحق ہے, اور اس مطلب بڑا ہے. مسجد سے باہر, اس گیٹ سے باہر وہ فقیر ہے یا امیر ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. اس دروازے سے اندر آیا تو اللہ کا مہمان ہے, اس کا احترام, اس کے اخلاق سے پیش آنا اور اسے طریقہ بتانا, تربیت کرنا, توجہ دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ سے اس کا اجر لینا ہے, مفت نہیں کر رہے. ہم ملازم ہیں اس بارگاہ کے اور ہمیں یہ خدمت کرنی ہے. لیکن اس میں اگر یہ امید شامل ہو جائے کہ میں اسے روٹی پانی پکڑوں, جب باہر جاؤں گا تو یہ بڑا افسر ہے, میرے کام آئے گا, تو وہاں سلوک ختم ہو گیا, وہاں تصوف کی بات ختم ہو گئی. پھر آگے دنیا داری کی بھی بات آ گئی, اس کو کیا فائدہ ہوگا, کرنے والے نے اپنا بھی نقصان کر دیا. اور یہ مرض دیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اگلا ارشاد عالی ہے, وقوله تعالی والصلاۃ تطیع من اغفلنا قبلہ قلبہ عن ذکرنا. ارشاد ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا. اب آپ دیکھیے کہ جس کا قلب ذاکر نہیں ہے, اس کی بات ماننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا. اور قلب کا ذاکر نہ ہونا, اس کی نسبت اللہ کریم نے اپنی طرف کی, من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی تک رسائی نہ ہونا ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے. وہ اچھا مسلمان ہو, اطاعت گزار ہو, نجات پا جائے, یہ ممکن ہے. لیکن جو وصول حق ذاکر کو نصیب ہوگا اسے وہ نصیب نہیں ہو سکتا. نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, پرہیزگار ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کا دل ذاکر نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات پا جائے گا, بخشش ہو جائے گی. لیکن جو لطف و کرم ذاکر پر ہوگا وہ اس پر نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں جو دل ذاکر نہیں ہے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ بھی ہماری کسی خطا کا اثر ہے کہ ہمیں ذکر قلبی نصیب نہیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی بات مت مانی, جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی, ولا تطیع, اس کی بات مت مانی. میرے خیال میں اس سے بڑی معرومی کا اور کوئی تصور نہیں ہے, اور سالکین کو بھی اس میں یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جو ذکر ہی نہیں کرتے, آپ ان کے لحاظ کرنے کے لیے اور ان کی خوش آمد کرنے کے لیے اور ان سے امیدیں وابستہ کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ جو خود اس نعمت سے محروم ہے آپ اس سے ہمیں کیوں وابستہ کریں؟ تو ذکر قلبی کا نصیب نہ ہونا بہرحال ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، نجات بھی ہو جائے، پھر بھی ذکر قلبی کا نصیب نہ ہونا اس لطف سے محروم کر دے گا جو ذاکرین پر کرم ہوگا. قوله تعالی واضرب لهم مثل الرجلین، آپ ان کے لیے ان دو شخصوں کا حال بیان کیجئے. فرماتے ہیں اس میں اللہ پر توکل کرنے والے اہل اللہ کو حوصلہ دیا گیا ہے اور دنیا داروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسباب ظاہری بے شک انسان کو نظر نہ آئے. اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سبب وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، ایک سبب وہ ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن سبب ہوتا ہے. ہمارے سامنے یہ گھڑی چل رہی ہے، اس کا چلنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں چل رہی ہے، پیچھے بجلی ہے، بجلی کیسے چلا رہی ہے، اس میں مشین ہے، مشین میں کتنے پرزے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن لگا ہوا ہے، یہ چل رہی ہے. اس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو کیا ہماری سمجھ میں نہ آنے سے وہ اسباب نہیں ہیں؟ وہ اسباب ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ جو دنیا دار ہیں جن کی سمجھ میں متوکلین کا شیوا نہیں آتا کہ یہ کس طرح اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قادر ہے، اسباب بھی اس کی مخلوق ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہیں، جس کا جو کام چاہے جب چاہے کر دے، خود بخود سبب بھی ایسے سبب بھی بن جاتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. قوله تعالی یوم نصیر الجبال الی الاخر، یہ آیت کریمہ ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے اور زمین کو اونچا نیچا برابر کر دیں گے اور سی بنا دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی عظمت جبرور اور قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ بندے کو اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور بالخصوص صالح کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت قائم ہونی ہے، بہت بڑا حادثہ ہونا ہے، تو اپنی محنت حصول رضائے باری کے لیے کرے، نہ کہ ذاتی شہرت کے لیے یا قیامت سے پہلے خرچ کرنے کے لیے نہیں. اس وقت کو سامنے رکھ کر کرے. وَاسْأَلَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا. ترجمہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم یوں ہی زمانے دراز تک چلتے رہیں گے؟ فرماتے ہیں اس میں شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کرنا ثابت ہوتا ہے، جب تک اس سے زیادہ کوئی واجب فوت نہ ہو جائے. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو صدیوں چلنا پڑا. عقبہ کہتے ہیں سو صدی کا ایک، سو سال کی ایک صدی ہوتی ہے، سو صدی کا ایک عقبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر ہمیں کئی عقبے بھی چلنا پڑا تو چلتے رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی تلاش میں اپنے مقدور سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات کا دلیل ہے کہ اب شیخ کی تلاش میں بہت زیادہ محنت کرے، اور حتی المقدور اپنی حیثیت سے بڑھ کر تلاش کرے، ڈھونڈے. قالوا تعالى لقد لبقينا من سفرنا هذا نصبا. ہم تو اس سفر میں بڑی تکلیف پہنچی. فرماتے ہیں یہ اس پر دلیل ہے کہ اپنی حالت مرد وغیرہ کا اظہار منافی کمال نہیں. یعنی یہ منافی کمال نہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے یا تھک جائے یا کمزور ہو جائے یا کسی کے سامنے علاج کے لیے اپنا مرض بیان کرے. یہ کمال کے منافی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے لازم رسول تھے, تھک گئے تو انہوں نے بھی شکایت کی کہ لقد لکینا من سفرنا ھذا نصبا, اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ایک اور نقطہ بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں اس کتاب میں نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جب تک خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلتے رہے تو جانے کتنا سفر کر کے گئے, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں. اب ہوا یہ کہ جہاں خضر علیہ السلام صحیح فرما تھے وہاں پہنچے تو ان کے پاس نشانی یہ تھی کہ ایک تلی ہوئی مچھلی لوط علیہ السلام ساتھ تھے, یوسف علیہ السلام ساتھ تھے, تو ان کے پاس ایک تلی ہوئی مچھلی تھی. اب نشانی ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مچھلی سمندر میں گر جائے گی اور اندر چلی جائے گی, جہاں وہ مچھلی جائے گی راستہ بنتا جائے گا, آپ بھی پیچھے تشریف لے جائیے, خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. تو ایک چٹان پر سے گزرے, نیچے سمندر تھا, وہ مچھلی ان کے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں گر گئی اور جہاں سے گر سمندر میں وہ زندہ بھی ہو گئی اور جدھر چلتی گئی پانی ہٹتا گیا, راستہ بنتا گیا. اب انہیں موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا یاد نہ رہا, چلتے رہے چلتے رہے چلتے آگے نکل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یار آج کے سفر نے تھکا دیا ہے, تمہارے پاس ایک مچھلی تھی بھونی ہوئی تو وہ کھلاؤ کھائیں اور جمع لے لیں. اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو ما انسانی ہو الا شیطان انا اذکرہ, مجھے تو شیطان نے آپ سے ذکر کرنے ہی بھلا دیا, وہ مچھلی تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گئی تھی اور وہ زندہ ہو گئی اور جدھر پانی میں گئی. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک راستہ بنتا گیا. تو انہوں نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی, یہی وہی تو جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے تھے. فرصد علی آثارہما قصصا, تو باتیں کرتے ہوئے واپس الٹے قدموں اس جگہ کی طرف چل پڑے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک انسان شیخ کامل کی طلب میں خلوص سے رہتا ہے تھکتا نہیں ہے, جب وہ اس مقام سے آگے نکل گئے تو تھک گئے. حالانکہ پیچھے سے کتنا لمبا چل کر گئے تھے, تھکاوٹ کی شکایت نہیں کی, لیکن جب منزل سے ادھر ادھر ہو گئے تو پھر وہ جو مغلوبیت تھی انسانی وہ آ گئی اور تھکاوٹ آ گئی. سر فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سے آگے نکل جانا بھی تھکا دیتا ہے, اطاعت اور پیروی میں رہنا اس میں تھکاوٹ نہیں آتی. وما انسانی الا شیطان, مجھے شیطان نے بہکا دیا. اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ کاملین کو بھی وسوسے ڈالنے سے شیطان پاس نہیں آتا. حضرت یوسف بھی تو نبی تھے تو ان کو بہکا تو دیا, وہ واقعہ تو بھلا دیا اور اس میں تکلیف اٹھانی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی. تو عملی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی نافرمانی تو یہ نہیں تھی کیونکہ نبی سے گناہ نہیں کرا سکتا, لیکن ظاہری جسمانی تکلیف میں تو مبتلا کر دیا, تھکاوٹ تو ہوئی. تو فرمایا کسی کو اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے, کسی مقام کسی منزل پہ چلا جائے اسے ہمیشہ متوجہ اللہ رہنا چاہیے, اس بات کا خیال رکھنا. قالوا تعالى علمناه من لدنا علما, ہم نے اپنے پاس سے ان کو خاص طور پر علم سکھایا. فرماتے ہیں یہ تعلیم ممکن ہے بواسطہ وحی ہو یا بواسطہ الہام, یہ الہام انبیاء و غیر انبیاء سب کو ہوتا ہے. اور یہ اصل ہے اسباق علم لدنی میں, اور اس میں لدنی کو علم حقیقت علم باطن بھی کہتے ہیں. گوئن واقعات جزیہ مذکور فی القصہ کا علم اس نو میں داخل ہوں, لیکن خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا گیا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے، اس آیہ کریمہ سے ہی یہ لفظ دیا گیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کو ہم نے اپنی طرف سے علم دے دیا. یہ اللہ کی عطائے خاص ہوتی ہے. میں اگلے دن ایک مشاعرہ سن رہا تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا، اور اس میں شعر کسی شاعر نے کہا، وہ مجھے یاد رہ گیا. اچھا شعر وہ یاد رہ جاتا ہے، کہ یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، آپ امی تھے آئے تھے پڑھانے کے لیے. یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ امی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی تھے آئے تھے پڑھانے کے لیے. یہ علم لدنی ہوتا ہے کہ کسی سکول، کسی مدرسے، کسی فرد، کسی استاد سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف نہیں سیکھا، لیکن دنیا آج تک آپ سے سیکھتی جا رہی ہے اور قیامت تک سیکھتی چلی جائے گی. انسانی زندگی کا کون سا موضوع ہے جس پر حضور نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ ماہرین علوم آپ کو ملیں گے، یہ علم ریاضی کا ماہر ہے اسے ادب کا پتہ نہیں ہوگا، یہ ادبیات کا ماہر ہے اسے ریاضی نہیں آتی ہوگی، یہ تاریخ کا ماہر ہے اسے جغرافیہ کا پتہ نہیں ہوگا، یہ جغرافیہ کا ماہر ہے اسے انجینئرنگ کا پتہ نہیں. ہر بندہ ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کامل ہو جائے، بہت بڑا ماہر ہو جائے، دوسری چیز کی خبر نہیں ہوتی اس کو. یہ کون ہستی ہے جس نے کسی فرد بشر سے سیکھا نہیں لیکن دنیا کے ہر علم کا امام ہے؟ امی تھے آئے تھے پڑھانے کے لیے. اور کتنی مخلوق گزر چکی ہے 14 صدیوں میں حضور سے سیکھ کر، اور قیامت تک آنے والے کچھ نصیب آپ سے پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. علم لدنی اس طرح ہوتا ہے کہ جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ان کی ساری امیدیں فرعون سے وابستہ تھیں، اور انہوں نے آتی فرعون سے بات کی، جب دربار سجا اور وہ اپنے ان کے لاٹھیاں رسیاں انہوں نے میدان بھر دیا، تو فرعون سے کہنے لگے، ان لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو پھر ہمیں انعام تو دیجیے گا. صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، ذرا ان جادوگروں کو دیکھو کہ فرعون ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کا محتاج ہے، اور یہ اس سے مانگ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام دیجیے گا. عجیب ہے انسان کا مزاج. پھر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی. اب یہ لاٹھیوں اور لکڑیوں اور شہتیروں اور رسوں کے سانپ تو بنا رہے ہیں، لیکن یہ پتھر، مٹی یا مولو ایسے روپیہ نہیں بنا سکتے، سونا نہیں بنا سکتے، ہیرا نہیں بنا سکتے. بنا سکتے تو فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جادو کرتے اور ہیرے جواہرات سونا چاندی بنا لیتے اور بادشاہ بن جاتے، فرعون سے مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ساری امیدیں ان کی فرعون سے وابستہ ہیں. لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ تو کمال ہے، بھرا ہوا میدان تھا، 4.5-5 فٹ کی لاٹھی انہوں نے پھینکی، وہ اتنا بڑا ادھا بنا کہ سب کو نکل گیا، اور پکڑی تو پھر ویسی لاٹھی ہے، اس کا کوئی حجم نہیں بڑھا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی جادو کے زور سے کوئی نقشہ بناتا ہے تو کوئی بڑا جادوگر آئے گا تو اس کا جادو باطل کر دے گا، تو اصل چیز تو رہ جائے گی نا، لاٹھی تھی یا رسی تھی وہ سانپ بن گئی، تو دوسرے جادوگر نے اس کا جادو باطل کر دیا تو وہ لاٹھی یا وہ رسہ تو وہاں پڑا ہوگا، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا. انہوں نے کہا یہ نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ معجزہ یار، وہ جتنے ہم نے بنائے تھے وہ غائب ہی ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو وہ سربت سجود ہو گئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو. اور بڑا صحیح ہے کہ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون جس رب کی بات کرتے ہیں ہم اس رب کو مانتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ کا نبی اللہ کا رسول منواتا ہے. اب فرعون ناراض ہو گیا، اس نے کہا تمہارے میں مخالف سمتوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا، تمہیں پتہ چاہیے نا اشد عذاب، پتہ چلے گا کون زیادہ سخت عذاب دیتے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا فخر ما انت کا، جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرا، ہمیں کیا ہوگا، ہم واپس اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا، ہم پہلے پہلے مسلمانوں میں اول المسلمین ہوں گے کہ ابھی کسی نے نہیں مانا تو ہم ایمان لے آئے، پھر ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ایمان کے ساتھ ہی ہمیں شہادت بھی مل گئی، پھر اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمیں نیک اجر دے گا. تو انہوں نے قیامت کا منظر بھی اور وہ باتیں تو انہیں کس نے سکھائی؟ میدان میں کھڑے ہو کر بھی توقعات فرعون سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بات سیکھی نہیں، لیکن جب سر بسجود ہوئے تو اس خلوص سے کہ ان کے قلوب کا رابطہ طلب پیغمبر سے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے طلب پاک سے ہو گیا، اور جو علوم قلب نبوت میں تھے وہ ان کے قلب میں در ہے اور ان کی زبان سے جاری ہو گیا، اسے کہتے ہیں علم لدنی. کسی کو یہ نصیب ہو کہ اس کا دل طلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر رکھا، دامن پھیلا دے اور وہاں سے برکات نصیب ہوں، تو پھر کتابوں کی، اساتذہ کی، سکولوں کی، مدارس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ علوم جو براہ راست آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، بارگاہ رسالت سے، بوساطت نبوت آتے ہیں، نبی کے بغیر کوئی بندہ براہ راست اللہ کا کرم وصول نہیں کرتا، نبی مخلوق اور اس کی ذات میں واسطہ ہوتا ہے، تو وہ برکات جو قلوب سے قلوب میں آ جاتی ہیں انہیں علم لدنی کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا کیا. حضرت خضر بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہیں، اور حضرت کی تحقیق کے مطابق اپنے زمانے کے کتب مدار تھے. تو بعض اروا مرنے کے بعد ملا اور اعلیٰ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، بعض کچھ نصیب اروا کو بعض الرسال ان فرشتوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جنہیں ملا اور اعلیٰ کہتے ہیں، جو اللہ کی تقدیر کو نافذ کرنے کا کام کرتے ہیں. بعض اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی ان میں داخل کر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک خضر علیہ السلام بھی ہیں کہ ان کی وصال ہو گیا، موت واقع ہوگی، اس کے بعد ان کی روح ان فرشتوں میں شامل ہوگی جو تقدیر کے نفاذ کا کام کرے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول تھے، وہ ایک ولی اللہ تھے، فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبی کو جتنے علوم عطا ہوئے وہ تشریعی امور تھے، ان کا تعلق مخلوق کا اللہ سے تعلق قائم کرنے سے، اور جو علوم خضر علیہ السلام کو ملے وہ تکوینی تھے، جو یعنی من جانب اللہ جو حکم نافذ ہوتا ہے، تو تکوینی علوم سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا. انہوں نے وہ کام تو انہوں نے جو کام کرنا تھا اس کے بارے ان کے پاس علوم تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو علم اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں. تو آپ خیر وہی ہوا، ان کے ہر کام پہ وہ مبہوت ہوتے گئے، تو تیسرے کام پہ انہوں نے کہا جی بس اب آپ ہر کام کیونکہ ان کے پاس امور پہ جب شرم وہ کام جائز نہیں تھا، لیکن اللہ مالک خود کرے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں کرتا ہے وہ جانتا ہے، اس کا نبی مکلف نہیں ہوتا، نبی امور شریعت کا مکلف ہوتا ہے، اور فرشتے حکم الہی کے مکلف ہوتے ہیں. تو ان کی روح چونکہ ملا اور اعلیٰ کی شکل میں تکوینی امور کر رہی تھی، تو وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کوئی اشارہ کیا کشتی میں دراڑ آ گئے، انہوں نے کہا کمال بندے ہوئے، انہوں نے ہمیں سوار کیا، آپ نے کشتی پاڑ دی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو دوسرے کنارے پر بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیں، کہ یہ غریب آدمی ان کی کشتی بادشاہ چھینے لی. کتنا کریم ہے اور کتنا خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کہ اس کشتی والے کے لیے کہاں سے صدر علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اس میں دراڑ پڑ گئی. اسی طرح وہ ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا یار معصوم بچہ تھا, آپ نے اشارہ کیا اور مر گیا, یہ آپ نے قتل کر دیا, یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. بعد میں جب انہوں نے تعبیر بتائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ اس کے دل میں اس قدر خرابی تھی کہ یہ بڑا ہوتا تو خود بھی کفر کی طرف مائل ہوتا, اور اس کے ماں باپ نیک ہیں یہ ان کا ایمان ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتا اور انہیں بھی کفر کی طرف دھکیل جاتا, تو اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے ان کی نیکی کے سبب, اب اس کے بدلے انہیں نیک اولاد دے گا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کی شادی ایک نبی سے ہوئی, اور پھر اس کی پشت سے 70 انبیاء آگے نسل در نسل پیدا ہوئے. وہ تیسرا وہاں پہنچے گاؤں میں تو ان سے کھانا مانگا, بھائی اباؤ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو کھانا وانا نہیں دیں, ہمارے پاس کھانا پینا نہیں ہے, اپنا کام. ایک دیوار تھی کچے سے مکان کی, وہ گرا چاہتی تھی, حضرت علیہ السلام نے اشارہ ہاتھ سے کیا, سیدھی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کرامات دکھانے کا بڑا شوق رکھا ہے, بھوکے مر رہے ہیں, تم یہی دیوار گرا کر پتھروں سے بنا دیتے تو دیہاڑی لگ جاتی, کوئی مزدوری میں کرتا کچھ آپ کرتے تو کھانا تو مل جاتا. انہوں نے کہا بس جی بتری ہو گئی, اب آپ اور میں خود الگ الگ چلیں گے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کے نیچے خزانہ دفن ہے اور دو یتیم بچے ہیں, یہ ان کی ہے اور ان کا باپ بہت نیک آدمی ہے. اللہ کریم چاہتے ہیں کہ یہ دیوار تب تک نہ گرے جب تک یہ بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ سنبھال سکیں. تو میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا, مجھے جو حکم ملا وہ میں نے کر دیا, میرا اس میں کوئی دخل نہیں. تو یہ علم لدنی تھا, فرمایا یہاں سے علم لدنی ثابت ہوتا ہے. قوله تعالى قال له موسى هل اتبعك الى الاخر. موسى علیہ السلام نے فرمایا حضرت علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم مفید آپ کو سکھا گیا وہ مجھے بھی سکھا دیں. اسلوب کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ کس قدر تواضع و ادب اور لطف کی رعایت فرمائی. فرمایا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالب خان اپنی حیثیت میں بہت بڑا بھی ہو, شیخ کے ساتھ بات کرنے میں ادب اور خلوص دونوں باتوں کا لحاظ رکھے, کیونکہ وہاں سے اسے کچھ حاصل کرنا ہے. ہستی کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام رسول ہیں, صلی اللہ علیہ السلام ایک ولی ہیں, ان کے خادم کی درجہ بھی نہیں رکھتے, لیکن مقامات میں اتنا فرق ہے. لیکن ان کو اللہ نے جو علم دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں اس سے مجھے بھی کچھ بتاؤ, تو حصول علم کے لیے کس قدر تواضع اور ادب اور احترام سے آپ نے کلام فرمائی. تو طالب کو شیخ کے ساتھ تواضع اور احترام سے پیش آنا چاہیے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا ولا تغفر لنا صلى الله تعالى على حبيبنا محمد رحمة